الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، تجارت کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر کچھ باتیں گزشتہ جمعہ بیان ہوئی ہیں. آگے تجارت سے ہی متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اور باتیں انشاءاللہ بیان ہوں گی. قرآن اور حدیث میں تجارت کی اور اپنے ہاتھ کی کمائی کی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے. جگہ جگہ تجارت کی تاکید فرمائی، ترغیب دی، فضیلتیں بیان کی. جو ثواب اور اجر اللہ دیتے ہیں اس کو بیان کیا گیا. بے شمار آیتیں اور حدیثیں اس طرح کی ہیں. ایک حدیث ہے بیہقی کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال کمائی کی تلاش، حلال کمائی کی جستجو، حلال روزی کے لیے فکر مند رہنا، اس کی تلاش کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے. یعنی نماز ایک فرض ہے، فرض نماز ادا کر لی تو دوسرا فرض یہ ہے کہ حلال کمائی کی تلاش کرے اور کوشش کرے کہ حلال کمائی اللہ کی مہربانی سے نصیب ہو جائے، حرام سے حفاظت ہو جائے. روزہ رکھا، ایک فرض ادا ہوا، تو اب دوسرا فرض ہے حلال کمائی کرنا. اسی طرح سے قربانی کی، ایک واجب ادا ہوا، دوسرا واجب حلال کمائی کی تلاش اور اس کی فکر ہے. ایسے ہی حج سے فارغ ہوا، ایک فرض ادا ہوا، دوسرا فرض ہے کہ اب حلال کمائی کی تلاش کرے. تو جتنے فرائض ہیں جو شریعت میں بیان ہوئے ہیں، ہر ہر فرض کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی دوسرا فرض سب سے پہلے سامنے آتا ہے، وہ حلال کمائی کا فریضہ ہے. اس لیے اس کو معمولی طریقے سے لینا اور اہمیت نہ دینا، یہ بڑی کوتاہی کی بات ہوگی. جیسے فرض نمازوں میں، فرض روزوں میں کوتاہی بہت بڑی کوتاہی شمار ہوتی ہے اور ناجائز اور حرام کام ہوتا ہے، ایسے ہی حلال روزی کی فکر نہ کرنا، اس کی تلاش نہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرض کے بعد دوسرا فرض قرار دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہمارا حشر ہو. انبیاء کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اسی طرح سے انبیاء کے بعد صدیق حضرات، صدیقین کا اور شہداء کا کیا مقام و مرتبہ ہے، وہ ہمارے تصور سے باہر ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے ساتھ تاجروں کا حشر ہونا بیان کیا ہے کہ تاجر حضرات انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے میدان حشر میں اور جنت میں. علماء نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے مکان الگ الگ ہو، منزل الگ الگ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ رفاقت اور دوستی نصیب کر دیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی فضیلت انہیں دینے والے ہیں. لیکن دو باتیں، دو شرطیں رکھی گئی. ہر تاجر کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ جس میں دو باتیں ہوں، ایک وہ صادق ہو اور دوسرا وہ امین ہو. صدق، سچائی، صاف بات کہنا اور جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا اور کسی طرح سے کوئی دھوکہ نہ دینا، اپنے قول اور اپنے عمل دونوں اعتبار سے سچائی کو سامنے رکھنا، اور دوسری بات امانت داری. اس لیے کہ تجارت میں جگہ جگہ امانت اور اس کا مفہوم سامنے آتا ہے، لہذا جب بھی امانت کی بات آئے تو تجارت میں امانت داری قائم کرنا، ایک پیسہ کسی کا ضائع نہ ہو جائے، اس کی کوشش کرنا مشکل کام ہے. لیکن جو تاجر ان دو صفتوں کو اپنا لیتا ہے، ان دو باتوں کو اپنا لیتا ہے، اللہ تعالی انبیاء صدیق اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے، جنت میں رفاقت نصیب کر دیں گے، معیت اور ساتھ ہونا اللہ کی طرف سے درجہ ملے گا. اس لیے تجارت کریں، تاجر بنیں اور صدق اور امانت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، اس میں خلل نہ آنے دیں. جو بھی پریشانی ہو اللہ کے حضور مانگیں، پریشانی دور کریں، لیکن سچائی اور امانت کو لازم پکڑیں، اللہ کی بڑی مدد آتی ہے، اللہ کے فضل سے ہر مصیبت دور ہوتی ہے. حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التجار یحشرون فجارا الا من اتقى وبر وصدق، تاجر لوگ کل قیامت کے دن فجار یعنی فاسق و فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے. تاجروں کا حشر فاجروں اور فاسقوں کے ساتھ ہوگا. ہاں تین باتیں ہوں گی تو ایسا نہیں ہوگا. ایک تو تجارت میں تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا ہے. وہ برہ نیکی نیکی کرتا رہے, تجارت میں تجارت سے باہر, نیکی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے, وہ صدقہ اور سچ بولتا رہے. تو جو بات پہلی حدیث میں بیان ہوئی کہ وہ تاجر جو صادق اور امین ہے, اسی کو اللہ نے, اللہ کے نبی نے دوسرے الفاظ میں یہاں بیان کیا کہ تاجروں کا حشر فاجروں اور فاسقوں کے ساتھ ہوگا, مگر جو تقوی اختیار کرے, اپنی تجارت میں اللہ سے ڈرے اور نیکی اختیار کرے اور سچ بولے, اس کا حشر فاجروں اور فاسقوں کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. بہت سی فضیلتیں آئی ہیں. خطبے میں میں نے سورہ جمعہ کی آیت پڑھی, اس آیت میں اللہ تعالیٰ تجارت اور ملازمت کو اپنا فضل, اپنی مہربانی بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز جمعہ پوری ہو جائے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ سورہ جمعہ میں ہے, اور اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں حکم کیا کر رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب جمعہ کی اذان کہی جائے, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, تیزی سے جاؤ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, بیان ہو رہا ہے, اور اللہ کی باتیں, اللہ کے رسول کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں. جیسے ہی اذان سنو تو ذکر اللہ کی طرف دوڑو, اب کوئی اور کام جائز نہیں ہے. فسعوا الی ذکر اللہ, اور بیچنا چھوڑ دو. وذروا البیع, بیچنا چھوڑ دو. خریدنا چھوڑو یہ نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں بیچنا چھوڑو. حکم یہ ہے کہ دکانیں بند کر دی جائیں, اور کوئی شخص اپنا سامان نہ بیچے, فروخت نہ کرے. اسی وجہ سے جب بھی کوئی ہڑتال یا اسٹرائک کا موقع ہوتا ہے, دکانداروں سے کہا جاتا ہے کہ دکانیں نہ کھولیں. خریداروں سے نہیں کہا جاتا کہ نہ خریدیں, بلکہ دکانیں بند کرا دی جاتی ہیں, اور جہاں کوئی دکان کھلی رہتی ہے اس پر آفت آتی ہے, مصیبت آتی ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اور بیچنا چھوڑ دو. معلوم ہوا اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا یا کوئی بھی ایسا معاملہ کرنا جو نماز جمعہ میں تاخیر کر دے اور ذکر اللہ میں پہنچنے میں تاخیر کر دے, غافل کر دے, وہ جائز نہیں ہے. اس کو علماء نے حرام اور ناجائز کہا ہے اسی آیت کریمہ سے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے اب کوئی دنیاوی کام جائز نہیں ہے. ہاں, غسل کر سکتے ہیں, تیزی سے وضو کر سکتے ہیں جو جمعہ کی تیاری میں ہو, اور فوری نماز کی طرف آئیں, جمعہ کی ادائیگی کی طرف آئیں. اب اسکول کھلا رکھنا بھی درست نہیں ہے, بازار کھلا رکھنا بھی درست نہیں ہے, کالج کھلا رکھنا بھی درست نہیں ہے, کارخانے کھلے رکھنا بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے منادی نے ندا دی اور اذان کہی, فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اور چھوڑ دو بیچنا. وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. آگے جب نماز جمعہ پر, اذان جمعہ پر تمام معاملات کو اللہ نے ناجائز قرار دے دیا, اب اللہ دوسری آیت میں فرما رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، جب جمعہ کی نماز ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، یعنی بازار جاؤ، کاروبار میں لگو، کاروبار کے جتنے طریقے ہیں ان طریقوں کو جو جائز اور حلال ہیں اپناؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل یعنی رزق حلال اور حلال روزی ہے، حلال روزی اور رزق حلال کو اللہ اپنا فضل فرما رہے ہیں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر خوب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ یعنی نماز جمعہ کے بعد، نماز جمعہ پر جو تجارت جائز نہیں تھی، جو ملازمت جائز نہیں تھی، دنیاوی اور مشاغل جو جائز نہیں تھے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد صرف جائز ہی نہیں بلکہ بابرکت ہو جاتے ہیں. نماز جمعہ کے بعد اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. لہذا حکم ہے کہ اب تلاش کرو اللہ کا فضل، وابتغوا من فضل اللہ. لیکن پھر اللہ فرما رہے ہیں ایسی مشغولیت جائز نہیں جو آدمی کو اللہ سے غافل کر دے. وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، تجارت کرتے کرتے اللہ کو یاد کرو. عصر کا وقت ہو جائے، نماز عصر ادا کی جائے، مغرب کا وقت ہو جائے، نماز مغرب ادا کی جائے، اور جو دوسری ذمہ داریاں ہیں جو شرعاً ضروری ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے. یہ اللہ کا حکم ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ایک بڑے صحابی ہیں حضرت عراق ابن مالک رضی اللہ عنہ، نماز جمعہ ادا کرتے، نماز جمعہ کے بعد مسجد سے باہر نکلتے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا مانگتے، کہتے اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین. اے اللہ، آپ کے منادی نے، اذان دینے والے نے دعوت دی، میں نے اس کی دعوت قبول کی اور میں مسجد میں آیا اور میں نے نماز پڑھی، اور آپ نے حکم فرمایا کہ نماز کے بعد زمین میں پھیل جاؤ یعنی تجارت کرو، تو نماز سے فارغ ہو کر آپ کے حکم کے مطابق میں تجارت کے لیے باہر جا رہا ہوں، اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے مجھے رزق حلال دیجئے، اور آپ خیر الرازقین ہیں، بہترین رزق دینے والے اور شاندار روزی دینے والے ہیں، آپ خیر الرازقین ہیں، آپ مجھے اچھا رزق دیجئے، رزق حلال دیجئے. اسی لیے اکابر علماء سے منقول ہے، نماز جمعہ کے بعد جو تجارت کی جائے اللہ اس میں 70 مرتبہ برکتیں بڑھا دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے برکتیں بہت ہوتی ہیں، لہذا اس میں کوتاہی نہ ہو کہ نماز جمعہ کے بعد یہ کام کیا جائے. اور دوسرے جو اور کام بھی جائز نہیں تھے وہ کام بھی جائز ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. نماز جمعہ کے ساتھ ہی یہ خاص نہیں ہے، بلکہ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد آتے ہیں، مسجد آتے ہوئے دعا کرتے ہیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اس لیے کہ مسجد سراپا رحمت ہے، یہاں اللہ کی طرف سے دینی دنیاوی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. اب نماز ادا کی، نماز کے بعد مسجد سے باہر جا رہا ہے، کون سی دعا ہے؟ حکم ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألوک من فضلک، اے اللہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے نماز پڑھی، اب میں آپ کا فضل مانگتا ہوں، یعنی حلال روزی مانگتا ہوں، حلال رزق مانگتا ہوں۔ ہر مرتبہ اس دعا کا حکم ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے اور مسجد سے باہر جائے۔ تو جب بھی ایک نماز ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا کہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض حلال کمائی ہے، وہ اس دعا کے اندر بھی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ کا فضل مانگتا ہوں، آپ کی مہربانی مانگتا ہوں۔ آپ کا فضل دنیاوی رزق ہے، رزق حلال ہے، اور بھی جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان سب کو میں اے اللہ آپ سے مانگتا ہوں۔ آج ہم توجہ نہیں کرتے، توجہ کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ یہ دعائیں پڑھی جائیں تو ان دعاؤں کا ضرور اثر ہوا کرے گا، اور ہم معاشرہ کے اندر دیکھیں گے کتنی برکتیں ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے شریعت مطہرہ کے مطابق احکام پر عمل کریں۔ اذان ہوتی ہے، مسجد میں کوئی نہیں ہوتا، اذان ہوتی ہے، دوسرے لہو و لعب میں فضول کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اذان کے بعد ہی بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ اور کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے، بس ضروری ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جیسی اذان کہی جائے لپک کر آئیں اور شوق سے اور رغبت کے ساتھ آئیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس کو سنا جائے۔ اور بھی حلال روزی کی بڑی ترغیب آئی ہوئی ہے، اور رزق حرام میں کیا نحوست ہے، کیسی بے برکتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس سلسلے میں بھی بہت سی باتیں آئی ہوئی ہیں۔ بحقیقی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام، جو جسم حرام مال سے پلا بڑھا ہے وہ جسم کبھی جنت میں جائے گا نہیں، اسے جنت نصیب نہیں ہوگا۔ غذی بالحرام، جس جسم کے اندر حرام غذا پہنچی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه ام من الحلال ام من الحرام۔ ایک وہ زمانہ آئے گا کہ آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی وہ کہاں سے مال کما رہا ہے، آیا حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آج کے اس زمانے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پرواہ کرتا ہی نہیں ہے کہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، یہ احساس ختم ہو جائے سمجھیں بڑی مصیبت آ گئی۔ احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے یہی بات کہی کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا۔ متائے کارواں یعنی قافلے کے لیے جو فائدہ کی چیز تھی، جو برکتوں والی چیز تھی، وہ ہاتھ سے جا رہی ہے، اور اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ نقصان کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ جو نقصان ہو رہا ہے، دینی نقصان، دنیاوی نقصان، اس کا احساس بھی ختم ہو رہا ہے، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اس لیے حرام کو حرام سمجھیں، حلال کی کوشش کریں، حرام اگر ایک پائی بھی ہے اس سے بہت دور بھاگنے کی کوشش کریں۔ بہت سے واقعات ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت ابوبکر یعنی ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ غلام تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کمائی کر کے لاتا تھا. ایک مرتبہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ کھانا لے کر آیا, حضرت ابو بکر کو پیش کیا تو آپ نے اس کو کھا لیا. آپ کے کھانا کھانے کے بعد غلام نے کہا, آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ تم یہ کھانا کہاں سے لائے, کیسے لائے, آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, بتاؤ کہاں سے لائے. تو ان کے غلام نے کہا, زمانے جاہلیت میں علم نجوم کا یعنی آئندہ آنے والی باتوں کے تعلق سے لوگوں کو کچھ باتیں بتاتا تھا اور مجھے یہ فن نہیں آتا تھا اور میں دھوکہ دیتا تھا. اس نے صاف کہا, مجھے کچھ نہیں آتا تھا, میں دھوکہ دیتا تھا. ایک شخص کو میں نے دھوکہ دیا, آئندہ زمانے میں اسے کیا بات پیش آنے والی ہے وہ بات میں نے اس سے کہی. اس نے کہا, میں تجھے اس کی اجرت دوں گا. تو اس وقت تو اس نے اجرت نہیں دی, آج میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے اس کی اجرت دی اور کچھ کھانا دیا, وہی کھانا میں آپ کو پیش کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہیں, فوراً اپنا ہاتھ منہ میں ڈالتے ہیں اور قے کرتے ہیں, قے کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک دانہ بھی نہیں بچتا ہے اور پورا پیٹ خالی کر دیتے ہیں. برداشت نہیں ہوتی ہے کہ حرام رزق اندر چلا گیا اور میری ساری عبادتیں خراب ہو جائیں گی اور میری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور نہ جانے کیا کیا پریشانی مصیبت آئے گی. حضرت ابو بکر نے قے کیا اور سب کچھ باہر نکال دیا. بے حقیقی روایت ہے, زید بن اسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص دودھ لایا, دودھ پیش کیا. حضرت عمر نے اس کو نوش فرمایا اور وہ دودھ بہت اچھا تھا, لذیذ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا, یہ دودھ تم کہاں سے لائے ہو, تم کیسے لائے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ایک جگہ میں پہنچا, وہاں صدقہ کی اونٹنیوں سے دودھ لوگ پی رہے تھے تو انہوں نے صدقہ کی اونٹنی کا دودھ مجھے بھی دے دیا, اب میں وہی لایا اور آپ کو دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنا ہاتھ منہ میں ڈالتے ہیں اور قے کر کے سارا دودھ باہر نکال دیتے ہیں. یہ نہیں ہماری طرح سے کہ جو ہو گیا ہو گیا, ہم توبہ کر لیں گے اور آئندہ دیکھ لیں گے. ہماری طرح سے نہیں تھا ان کا عمل, قے کرتے ہیں اور سب کچھ باہر نکال دیتے ہیں اور اپنا پیٹ حلال کے لیے خالص کرتے ہیں, حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آج نیتیں درست نہیں ہیں, نیتیں درست نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ کے اندر بڑی خرابیاں آئی ہوئی ہیں. جب تک جتنے طریقے ناجائز ہیں, حرام ہیں, ان طریقوں سے نہیں بچیں گے, ہماری تجارت میں برکت نہیں آئے گی, ہماری ملازمتوں میں برکت نہیں آئے گی, ہاتھ کی جو کمائی ہو رہی ہے اس کمائی میں برکت نہیں ہوگی. ہاتھ کی کمائی خواہ ملازمت سے ہو, خواہ تجارت سے ہو, خواہ کوئی پیشہ اختیار کر رہا ہے, جیسے کہ کپڑا سی کر دے رہا ہے یا لوہار ہے کسی کو لوہا بنا کر دے رہا ہے, جتنے پیشے ہیں ان پیشوں میں بھی تمام جگہوں میں یہی حکم ہے کہ جو جتنی ہاتھ کی کمائیاں ہیں وہاں حرام کو داخل نہ ہونے دے, حلال کو آگے رکھے, سچائی اور امانت کو آگے رکھے, اللہ کی مدد آئے گی. حدیث میں آتا ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, بے حقیقی روایت ہے, وہ کہتے ہیں, من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم ادخل اصبعيه في اذنيه وقال سمتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. فرماتے ہیں کسی نے ایک کپڑا خریدا 10 درہموں میں، 10 درہموں میں خریدا، اس کو پہن لیا، 9 درہم حلال ہیں اور 1 درہم حرام ہے، 10 میں سے 9 درہم حلال ہیں اور 1 درہم حرام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی نماز نہ فرض نہ نفل، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز قبول نہیں ہوگی تو روزہ کیسے قبول ہوگا، حج کیسے قبول ہوگا اور دوسری عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا کوئی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. آگے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں داخل کی اور فرمایا اگر یہ بات میں نے اللہ کے نبی سے نہ سنی ہو تو پھر میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں گے. خود تو کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قسم بخدا یہ حدیث میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے، اگر میں نے نہ سنی ہو تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں گے اور سننا ختم ہو جائے گا. اس لیے آج معاشرہ میں بڑی سستی اور کاہلی داخل ہو گئی ہے، حلال مال کے لیے کوشش نہیں کرتے، اس کے لیے جیسی کوشش ہونی چاہیے تلاش نہیں ہوتی ہے، کوشش نہیں ہوتی ہے، فکر نہیں ہوتی ہے. دعا مانگنے کا حکم ہے، وضو کے درمیان کیا دعا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں درمیان وضو میں دعا کی جائے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر میں جو تنگی ہے وہ دور کر، گھر میں کشادگی نصیب فرما اور میرے رزق میں برکت نصیب فرما. رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ حلال طریقے سے، حلال مال کھانے سے آئے گی. رزق میں برکت آئے گی تو پھر گھر بھی وسیع و کشادہ ہوگا، اور گھر وسیع و کشادہ ہوگا، آدمی حلال کھائے گا تو پھر برائیوں سے بچے گا اور اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے. وضو کے درمیان یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، لہذا اہتمام کیا جائے، اللہ سے مانگیں، سب سے پہلے تڑپ کر بل بلا کر مانگیں، پروردگار ایک ایک دانہ حلال کا عطا فرما، رزق حلال سے مالا مال فرما اور حرام رزق کے ایک ایک دانے سے حفاظت فرما. آدمی تڑپ کر اللہ سے مانگے، بار بار مانگے اور اس کے لیے پوری کوشش کرے، گھر بیٹھے آسانی سے سب کچھ حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، حالات آج ویسے نہیں ہیں. مسلمانوں کو میدان میں آ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کسی ایک مخصوص تجارت پر ٹیکا لگا کر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے. اس کو اہمیت کے ساتھ لیں، کوشش کریں، اللہ ہماری مدد فرمائے. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ.